بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے وائی واز محمد دا فائنل پرافٹ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آخری پیغمبر تھے، یعنی اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، ریشنلٹی کیا ہے، یعنی عقلی اعتبار سے کس طرح وہ انڈرسٹینڈیبل ہے انسان کے لیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ واٹ از پرافٹ ہوڈ، پرافٹ کس کو کہتے ہیں۔ جب تک آپ یہ نہ جانیں تو خود اپنے عقل سے کوئی کرائیٹیرین بنا کر کے اپلائی کرتے رہیں گے اس کو، تو یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے آدمی کو کہ اپنی عقل سے وہ ایک کرائیٹیرین بنائے، اس کو اپلائی کرے۔ اس طرح یہ ریشنل تھنکنگ نہیں ہے، یہ تو سبجیکٹو تھنکنگ ہے۔ دیکھیں، پیغمبر کے معاملے کو سمجھیے، خدا نے یہ دنیا بنائی اور پھر خدا ہی نے اس کا ایک پرپز مقرر کیا۔ اس پلانٹ ارتھ پر خدا نے انسان کو بسایا اور اس کا پرپز یہ بتایا کہ یہ دنیا انسان کے لیے سلیکٹیو گراؤنڈ ہے، یعنی خدا کو جنت میں بسانے کے لیے انسان چاہیے، کمپیٹنٹ انسان، کوالیفائڈ انسان۔ تو خدا نے یہاں پر اینجلز مقرر کیے جو ہر عورت اور ہر مرد کا ریکارڈ بنا رہے ہیں، اس کی اسپیچ کا، اس کے انٹینشن کا، اس کے بیہیویئر کا، اس کی ایکٹیویٹیز کا، ہر چیز کا۔ اس ریکارڈ کے مطابق خدا کچھ لوگوں کو سلیکٹ کرے گا پیراڈائز میں بسانے کے لیے۔ یہ ہے خدا کا کریشن پلان۔ تو یہ انسان کیسے جانے کہ خدا کیا چاہتا ہے اس کے بارے میں، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کریچر تو موجود ہے لیکن کریٹر آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ تو وہ خدا جو ہمارے لیے بظاہر انسین ہے، اس نے پیغمبروں کو مقرر کیا کہ وہ انسان کو بتاتے رہیں جنریشن آفٹر جنریشن۔ کیا بتائیں؟ یہ بتائیں کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ، بس، اور کوئی دوسرا پرپز نہیں ہے، نہ کوئی پولیٹیکل پرپز ہے، نہ کوئی نیشنل پرپز ہے، نہ کوئی اور پرپز ہے۔ ہر پیغمبر خدا کے ایک ہی مشن کو لے کر اس دنیا میں آیا، وہ مشن یہی تھا کہ انسان کو موت سے پہلے یہ بتا دیا جائے کہ موت کے بعد خدا اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے، کس اعتبار سے اس کا سلیکشن ہوگا، کس اعتبار سے وہ اس لسٹ میں نہیں آئیں گے، سلیکٹڈ لسٹ میں نہیں آئیں گے وہ، یہ بتانا، بس، اور کچھ نہیں۔ تو یہ ایک ایٹرنل مشن ہے، اس میں کسی قسم کے بدلاؤ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ خدا کے کسی چیز میں بدلاؤ نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ یہاں میں عرض کروں گا کہ اس دنیا میں انسان دو چیزوں کے بیچ میں ہے، ایک اس کا اپنا نیچر اور ایک سویلائزیشن۔ لوگ اسی میں کنفیوز کرتے ہیں، یعنی پیپل فیل ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین سویلائزیشن اینڈ نیچر، اس لیے اس قسم کا کوشچن کرتے ہیں وہ۔ خدا نے جو کچھ بنایا ہے وہ پہلے ہی دن اپنے فائنل ماڈل پر بنایا ہے، پہلے ہی دن سورج اور چاند اپنے فائنل ماڈل پر ہیں، ماؤنٹین اور اوشن اپنے فائنل ماڈل پر ہیں، پلانٹ کنگڈم एनिमल किंगडम सब अपने फाइनल मॉडल पर है, यहाँ तक ग्रास, ये ग्रास जो उगी रहती है हमारे रास्ते में वो भी अपने फाइनल मॉडल पर है। एक बार खुदा ने पैदा कर दिया, फिर उसको रिवाइज करने की जरूरत पेश नहीं आई। वही ग्रास जो पहले दिन थी वही आज भी है, वही एलिफेंट जो पहले दिन था वही आज भी है, तो वही नेचर जो पहले दिन था वही आज भी है। जिस तरह से रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स में कोई चीज खुदा ने रिवाइज नहीं की, उधर नेचर भी रिवाइज नहीं होता, और इसलिए क्रिएशन प्लान जो है उसमें भी रिवाइज नहीं होता। तो नेचर को एड्रेस करने के लिए खुदा भेजता है पैगंबर को। तो जब नेचर वही का वही है हजारों साल से, तो पैगंबर भी क्यों बदलेंगे, मैसेज क्यों बदलेगा उनका। पैगंबर का मतलब, हर पैगंबर एक ही दीन लेकर आता है, एक ही दीन, एक ही रिलीजन। कोई दो पैगंबर दो अलग अलग रिलीजन लेकर नहीं आए। सारे पैगंबरों का एक ही मकसद था कि इंसान का जो इटर्नल नेचर है उसको एड्रेस करें। तो इंसान ने, अल्लाह ताला ने क्या किया है कि पहले ही बाय बर्थ इंसान के अंदर अनकॉन्शियसली वो सब बातें डाल दी हैं जिसको पैगंबर जो है वो कॉन्शियसली बताता है। ऑलरेडी इंटरवोवन है हमारे अंदर वो सारी बातें जो पैगंबर हमको बताता है, वो सब हमारी नेचर में पहले ही से इंटरवोवन है। तो पैगंबर उसी अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस लेवल पर लाता है, बस ये है। तो कोई उसमें चेंज की बात नहीं, अल्टरेशन की बात नहीं, कुछ नहीं। तो हर पैगंबर, अच्छी तरह समझ लीजिए कि हर पैगंबर एक ही दिन लेकर आया, दो दिन और चार दिन लेकर नहीं आया। लेकिन सिविलाइजेशन जो है बदलती रहती है, सिविलाइजेशन जो इंसान बनाता है वो बदलती रहती है, नेचर नहीं बदलता, सिविलाइजेशन बदलती है। सिविलाइजेशन इज एन इवॉल्व फिनोमेना, हर दिन उसमें तब्दीली आती है। कि पहले आदमी सवारी करता था घोड़े पर, फिर करने लगा घोड़ा गाड़ी पर, फिर करने लगा मोटर पर, फिर करने लगा हवाई जहाज पर। यह है डेवलपमेंट, सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट। लेकिन जो इंसान का नेचर है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोगों ने जो इवोल्यूशन थ्योरी को एक्सटेंड करके इंसान तक ले गए, ये उनकी गलती है। इवोल्यूशन थ्योरी का कोई ताल्लुक इंसान से नहीं है। जैसा पहला इंसान था वैसे आज भी इंसान है, जैसा पहले इंसान की नेचर थी वैसे आज भी नेचर है इंसान की। इवोल्यूशन की कोई भी स्टडी ऐसी नहीं है जिसने प्रूव किया हो इस बात को कि इंसान के नेचर में कोई इवोल्यूशन हो। इंसान के नेचर में कोई इवोल्यूशन नहीं, जो पहले थे वही आज भी है। जो सब ह्यूमन के जो मॉडल बनाए जाते हैं वो सब झूठे मॉडल है, फॉल्स मॉडल है वो सब। न कोई सब ह्यूमन हुआ है, न कोई और कोई यानी एप हुआ है इंसान से पहले। एप को इंसान से जोड़ना या सब ह्यूमन को इंसान से जोड़ना, ये सब फॉल्स है, बेसलेस है। ये बिल्कुल वही है जो किताब छपी है कि पिल डाउन फोर्जरी। तो पिल डाउन फोर्जरी है सब और कुछ भी नहीं। तो याद रखिए अच्छी तरह से कि इंसान दो चीज़ों के बीच में है, नेचर क्रिएटेड बाय गॉड और सिविलाइजेशन डेवलप्ड बाय मैन, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो पैगंबर सिविलाइजेशन को एड्रेस करने के लिए नहीं आता। इज नॉट द प्रॉफिट्स जॉब, इट इज नॉट द प्रॉफिट्स जॉब टू एड्रेस द सिविलाइजेशन, वो इंसान का काम है। प्रॉफिट आता है इंसान के नेचर को एड्रेस करने के लिए जो इटर्नल है, हमेशा है। यह बात प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने बहुत क्लियर तौर पर बताई। एक हदीस जो कि सही मुस्लिम में आई है, आपने फरमाया कि अंतुम आलमो बे अमूर दुनियाकुम, यानी वर्ल्डली मैटर्स में तुम ज्यादा जानते हो। ये हदीस है सही मुस्लिम में, जो बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। अंतुम आलमो बे अमूर दुनियाकुम, वर्ल्डली मैटर जो है तुम्हारे وہ تم خود جانتے ہو, اس کو تم ریسرچ کرو, اس میں تم اپنا کوشش کرو, تحقیق کرو, ریسرچ کر کے اس کو ڈیولپ کر کے آگے بڑھاؤ. تو سیولائزیشن جو ہے وہ انسان کا سبجیکٹ ہے, پرافٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے. اسی میں ایولیوشن ہوتا ہے. سیولائزیشن جو ہے وہ سبجیکٹ آف ایولیوشن رہتی ہے ہمیشہ. کہ نیچر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وہی انٹیکٹ رہتی ہے ہمیشہ, اٹرنل نیچر ہمیشہ اٹرنلی ویسی کی ویسی رہتی ہے. تو پرافٹ آئے ہر زمانے میں اس انسان کے اس نیچر کو ایڈریس کرنے کے لیے, سیولائزیشن کو ایڈریس کرنے کے لیے نہیں, کیونکہ وہ تو انسان کا ڈومین تھا. انسان نے اپنی کوشش سے ویل بنائی, پہیا, یہ انسان کی اپنی کوشش سے ہوا, ویل بنائی, پھر گھوڑا گاڑی بنائی, پھر اس نے موٹر گاڑی بنائی, جہاز بنائی, یہ سب انسان کی اسٹرگل تھی اپنی. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ سیولائزیشن جو ہے وہ انسان کا سبجیکٹ ہے, وہ انسان کا ڈومین ہے. پرافٹ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے نہیں آتا. اس لیے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ہر پرافٹ کا دین ایک ہی تھا. ہر پرافٹ کا دین, سورہ شورا میں آپ پڑھ لیجئے, سورہ شورا میں بتایا گیا ہے چیپٹر نمبر 42 کہ ہر پیغمبر جو خدا کی طرف سے آیا وہ سب ایک ہی دین لے کر آیا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک, کیونکہ وہ تو ایٹرنل نیچر کو ایڈریس کرنے کے لیے آتا تھا پیغمبر, تو اس میں چینج کیوں ہوتا, اس میں بدلاؤ کیوں ہوتا؟ تو پہلی بات اس کو سمجھ لیجئے کہ پرافٹ ہڈ کیا ہے, پرافٹ کس لیے آتا ہے. اس بات کو کلیئر ہو جائے مائنڈ میں تو آگے کا سوال اپنے آپ حل ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل پرافٹ کیوں کہا گیا. اس کا مقصد یہی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کوئی کمپلیٹ دین تھا. کمپلیٹ دین تو ہر پرافٹ کا تھا. کچھ لوگ رانگلی یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل تھا, پچھلے لوگوں کا دین مکمل نہیں تھا. یعنی آپ کا دین کمپلیٹ تھا, دوسروں کا دین انکمپلیٹ تھا. اس لیے یہ بالکل بیس لیس بات ہے. یہ نہ کہیں قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. قرآن میں صاف صاف ہے, یہاں تک دیکھیے کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کرتے ہوئے قرآن میں کہا گیا ہے. یعنی ایک ہی جگہ قرآن میں بہت سے نبیوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. یاد رہی قرآن میں کل 25 نبیوں کا ذکر ہے. حدیث کے مطابق بہت سے نبی آئے, 124,000 نبی آئے. قرآن کے مطابق 124,000 نبی آئے دنیا میں, لیکن قرآن میں صرف 25 نبیوں کا ذکر ہے. تو ایک جگہ مختلف نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم مقتدی فبہداہم مقتدی. یعنی یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ پیغمبر ہیں جن کو ہم نے گائیڈنس دی, ہدایت دی, تو تم بھی انہی کو فالو کرو. یعنی پرافٹ محمد سے کہا جا رہا ہے کہ تم پچھلے نبیوں کو فالو کرو. تو آپ سوچئے, اگر پرافٹ محمد کا دین کمپلیٹ ہوتا اور دوسرے نبیوں کا انکمپلیٹ, تو کیا کمپلیٹ دین والے کو کہا جائے گا کہ انکمپلیٹ کو فالو کرو؟ اللاجیکل. تو اس میں کمپلیٹ اور انکمپلیٹ کی بات ہی نہیں ہے. سب کا دین ایک تھا, سب کا دین ایک تھا. اب یہ سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کیوں ختم ہوئی؟ تو دیکھیں یہ بات میں عرض کر دوں کہ یہ اپنا کوئی بناوٹی طور پر نہیں سمجھ لیا گیا ہے کہ وہ آخری نبی تھے. یہ خود قرآن میں ہے, حدیث میں ہے. قرآن میں آپ پڑھیے سورہ احزاب چیپٹر نمبر 33. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین, یعنی پرافٹ محمد خدا کے رسول ہیں, پرافٹ محمد خدا کے پرافٹ ہیں. اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ختمہ بین نبیون، مجھ پر نبیوں کا آنا بند ہو گیا، ختمہ بین نبیون، تو قرآن میں بھی ہے کہ آپ پر نبی کا آنا بند ہو گیا، حدیث میں بھی ہے کہ آپ پر نبی کا آنا بند ہو گیا. یہ تو پہلی بات ہوئی. اب دیکھیے کہ نبی کا آنا بند کیوں ہوا، واٹ ریشنل بہائنڈ دس بلیف. اس کا سبب یہ ہے کہ نبی کیوں آتا تھا؟ نبی آتا تھا اس لیے بار بار کہ ایک نبی آیا، اس کے بعد وہ کوئی خدا کی طرف سے ہدایت لایا، گائیڈنس لایا، اس کو اس نے لکھا کسی کاغذ پر یا کسی پتھر پر، کسی چیز پر. تو ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ پچھلے جتنے پرافٹ تھے ان کے فالوورس بہت ہی کم ہوئے، بس دو چار فالوورس ہوئے. کوئی ایک بھی پرافٹ پچھلی ہسٹری میں، پرافٹ محمد سے پہلے، ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی ٹیم ہو، کوئی بڑا گروپ ہو. بس پرافٹ اکیلے تھے، دو چار آدمی نے ساتھ دیا ان کا، اور وہ بتاتے رہے لوگوں کو، بتاتے رہے بتاتے رہے، آ کے دنیا سے چلے گئے. اس وجہ سے ان کی لائی ہوئی جو گائیڈنس تھی وہ پریزرو نہ رہ سکی. پریزرو کیوں؟ پرافٹ جب ایک چیز لایا تو اگلی جنریشن میں اس کو پریزرو کون کرے گا؟ اگلے لوگ کریں گے، وہ ٹیم کرے گی. تو جب پچھلے پرافٹ کے ساتھ کوئی ٹیم ہی نہیں بنی تو پریزرو کون کرتا؟ یاد رکھیے، پریزرویشن کا کام جو ہے مریکولسلی نہیں ہو سکتا. اگر مریکل نہیں خدا کر سکتا اس کو پریزرو کر دے، نہیں. اس دنیا میں کوئی کام مریکل کے طور پر نہیں کیا جاتا، وہ کاز اینڈ افیکٹ کے طور پر ہوتا ہے. پرنسپل آف کازیشن ہر جگہ اپلیکیبل ہے اس دنیا میں، یاد رکھیے. تو خدا کے لائے ہوئے دین کو پرزرو کرنا، یہ ہونے والا تھا یعنی اسباب کے ذریعے سے، یعنی کاز کے ذریعے سے، کاز اینڈ افیکٹ کے ذریعے سے. وہ کون کرتا؟ وہ ٹیم کرتی، وہ ٹیم موجود نہیں تھی. پرافٹ آف اسلام ایکسیپشن ہے اس اعتبار سے پوری ہسٹری آف پرافٹس میں. پرافٹس کی ہسٹری ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں بائبل میں اور قرآن میں، کسی بھی پرافٹ کے ساتھ کوئی ٹیم اکٹھا نہیں ہوئی، اسٹرانگ ٹیم جو اس کو بچائے، محفوظ کرے. اس وجہ سے پرافٹ کا لایا ہوا جو کلام تھا، ہوتا تھا، وہ کچھ دنوں کے بعد گم ہو جاتا تھا. پرافٹ آف اسلام کے ساتھ ایکسیپشنلی ایسا ہوا، ایکسیپشنلی، کہ ایک پوری ٹیم آپ کی بن گئی، پوری ٹیم، ایک بہت ہی اسٹرانگ ٹیم جو آپ کے بعد پرزرو کر سکے اس کلام کو. جب آپ پر کوئی کلام اترتا تھا تو آپ کے ساتھ تقریباً ٹو ڈزن لوگ تھے ایسے جو کہ لکھتے تھے اس کو. 24 گھنٹے آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی رہتا تھا لکھنے والا، کہ جب کوئی ریولیشن آیا تو فون آپ بولے، انہوں نے لکھ لیا، لکھ لکھ کر کے پرزرو کیا جاتا رہا. آپ کے بعد اس ٹیم نے اس کو پرزرو کیا، ہزاروں ہزار لوگوں نے اس کو میمورائز کیا، لکھا بھی، میمورائز بھی کیا. دیکھیے، یہاں میں ایک بات عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری سرمن دیا تھا وہ حجت الوداع کے موقع پر دیا تھا، اپنی ڈیتھ سے کوئی 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے. اس وقت عرفات کے میدان میں آپ کے پاس، آپ کے ساتھ جو کمپینین تھے، ان کی گنتی بتائی گئی ہے 1,40,000، 1,40,000 آدمی. یہ تھا آپ کا لاسٹ سرمن، آخری بار ایڈریس کیا آپ نے. تو آپ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے لوگوں سے کہا کہ کیا تم میرے بعد یہ کام کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، ہم تیار ہیں اس کے لیے. آپ نے 3 بار ایسا کہا اور لوگوں نے پرامس کیا کہ آپ کے بعد اس کو کنٹینیو رکھیں گے، اس مشن کو. اتنی بڑی تعداد کبھی اس سے پہلے کسی پرافٹ کے ساتھ اکٹھا نہیں ہوئی. وہی دن ہے جس دن آپ نے لوگوں سے یہ وعدہ لیا تھا جبکہ 140,000 آدمی آپ کے ساتھ موجود تھے وہاں, وہی دن ہے جب کہ آیت قرآن مجید میں اتری, الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یہ جو آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کمپلیٹ کر دیا, مکمل کر دیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب تک انکمپلیٹ تھا, یعنی پچھلے پیغمبروں پر جو دین آیا وہ انکمپلیٹ تھا, ایسا نہیں مطلب اس کا. نہیں, اب جو ہے کیا ہوا کہ ورڈ آف گاڈ پلس ٹیم اکٹھا ہو گئے, تو ٹیم کا آپ کے ساتھ جمع ہونا یہ تھا اس کا کمپلیشن, ورڈ آف گاڈ پلس ٹیم, تو پھر آپ پریزرویشن کی گارنٹی ہو گئی. جب خدا کے کلام کے ساتھ ساتھ ایک اسٹرانگ ٹیم بن جائے تو اس کا پریزرویشن جو ہے وہ اس کی گارنٹی ہو جاتی ہے. اسی چیز کو قرآن میں کہا گیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارا دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا, یعنی دین کے ساتھ ساتھ ٹیم اکٹھا کر دی. تو جب پرزرو ہو جائے خدا کا کلام تو پھر نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں رہتی. باقی بیسک بات یہ ہے, دیکھیے کہ زمین پر لوگوں کے درمیان خدا کا پرزرو کلام موجود رہے. اوریجنل جو گائیڈنس آئی تھی پیغمبر کے پاس وہ موجود رہے, کوئی اس میں چینج نہ ہو, کوئی آلٹریشن نہ ہو. پیغمبر خامخواہ نہیں آتا, جب وہ کلام گم ہو جاتا ہے, مٹ جاتا ہے, تب پیغمبر آتا ہے اس کو ریوائیو کرنے کے لیے. یاد رکھیے, پیغمبر کے آنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ خدا کی گائیڈنس جب مٹ جاتی ہے, جیسے آدم نے کے زمانے میں جو تھا, حضرت نوح کے زمانے میں جو تھا گائیڈنس جو دی تھی انہوں نے, وہ فلڈ میں سب بہ گئی, تو پھر دوبارہ پیغمبر آئے. اس زمانے میں چند لوگ تھے پیغمبر کے ساتھ. تو رسول اللہ کے ساتھ جب اتنی بڑی تعداد میں ایک ٹیم, اسٹرانگ ٹیم بن گئی, تو وہ اس بات کی گارنٹی ہو گئی کہ یہ کنٹینیو رہے گا, پرزرو رہے گا, اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. پھر آپ جانتے ہیں کہ اس بات مسلمانوں کا امپائر قائم ہوا ایشیا اور افریقہ میں, بہت زبردست قسم کے امپائر جو یورپ تک پہنچ گیا. تو ایشیا, افریقہ اور یورپ تک ایک بہت بڑا امپائر. یہ جو امپائر تھا یہ ایک پولیٹیکل گارنٹی بن گیا اس بات کی کہ کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا. جیسے آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے بعد, حضرت موسیٰ کا جو کے ذریعے جو خدا کا جو کلام تھا اس کو مٹا دیا گیا. کئی بادشاہوں نے اس کو یروشلم کو اٹھا دیا اور کتابوں کو جلا دیا اور وہ باقی نہیں رہا. حضرت مسیح کے بعد بھی یہ بات پیش آئی. تو رسول اللہ کے اپنے زمانے میں ایک اسٹرانگ ٹیم بن گئی, پھر اسٹرانگ ٹیم جو تھی اس نے امپائر قائم کی, اب پولیٹیکل پاور بھی اس کے ساتھ ہو گیا. تو خدا کا کلام پلس ٹیم پلس پولیٹیکل پاور, یہ 1,000 سال تک اس سے چلتا رہا. 1,000 سال تک ورڈ آف گاڈ پلس اسٹرانگ ٹیم پلس اسٹرانگ پولیٹیکل پاور, اتنی بڑی گارنٹی ہو گئی اس کے پیچھے کہ یہ کلام جو ہے محفوظ رہے. جب کلام محفوظ رہے تو پھر پیغمبر نہیں آئے گا دوسرا. کبھی بھی پیغمبر اس وقت نہیں آئے گا جبکہ خدا کلام محفوظ حالت میں موجود رہے, پرزرو حالت میں موجود رہے. یاد رکھیے, خامخواہ نہیں آتا کوئی پیغمبر. اب دیکھیے, اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں تھا, لیکن کروڈ فارم میں پیپر بنتا تھا, جو ایجپٹ میں بنتا تھا, چائنا میں بنتا تھا, کروڈ فارم میں. پرنٹنگ انڈسٹری نہیں تھی اس زمانے میں, تو لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے. وہ پیپر جو بنتا تھا چائنا میں اور ایجپٹ میں, اس زمانے کے لوگ لاتے تھے بیچنے کے لیے. اس زمانے کے جو ٹریڈر تھے وہ عرب کے بازار میں آ کر بکتا تھا. اس پیپر پر یہ لوگ قرآن کو لکھتے تھے, ہزاروں ہزار لوگ میمورائز کرتے تھے اس کو, ہزاروں ہزار لوگ میمورائز کرتے تھے اس کو. تو اس کو لکھا ہے ایک اورینٹلسٹ نے کہ مسلمانوں نے ہسٹری میں پہلی بار ایک بہت ہی یونیک طریقہ اختیار کیا پریزرویشن کا. اس کو اس نے کہا ہے کہ ڈبل چیکنگ سسٹم, ڈبل چیکنگ سسٹم، یعنی انہوں نے پیپر پر لکھا اور میمورائز کیا، اب اپنی میموری میں جو بات ہے اس کو چیک کیا انہوں نے اس لکھے ہوئے سے، اس لکھے ہوئے کو چیک کیا انہوں نے میموری سے، ٹیلی کیا ایک دوسرے کو، میموری کو ٹیلی کیا پیپر سے، پیپر کو ٹیلی کیا میموری سے. تو یہ ہے ڈبل چیکنگ سسٹم. اتنا بڑا لوگوں نے اس کا انتظام کیا، اتنے بڑے لیول پر اس کو پرزرو کیا انہوں نے. یہ چلتا رہا یہاں تک کہ جب پرنٹنگ پریس آ گیا. نیپولین پہلا شخص تھا جو ایجپٹ میں پرنٹنگ پریس لے گیا. اب کیا ہوا، اب قرآن چھپنے لگا. چھپنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، پہلے زمانے میں ہر قرآن کی ہر کاپی الگ لکھی جاتی تھی، الگ الگ ہر کاپی الگ الگ ہر کاپی الگ الگ، پھر اس کو چیک کرنا پڑتا تھا. تو ایک کاپی چیک کر کے بنائی آپ نے تو اس کے تو پھر دوسری پھر لکھنی پڑتی تھی، تیسری پھر لکھنی پڑتی تھی. لیکن پرنٹنگ پریس نے کیا کیا کہ ایک کاپی آپ بنائیے، خوب چیک کیجئے، خوب چیک کیجئے، خوب چیک کیجئے، ایک بالکل کریکٹ قسم کا آپ ورژن بنائیے جس میں کوئی ایک آیت کے برابر بھی کوئی غلطی نہ ہو، کوئی زیر زبر کی غلطی بھی نہ ہو، کوئی آیت کے برابر بھی کوئی غلطی نہ ہو، کوئی کاما فل اسٹاپ کی غلطی بھی نہ ہو. اب پھر اس کو آپ پرنٹنگ پریس میں ڈال دیجئے. اب آپ تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ ملین بل کاپی چھاپتے رہیے، ایک کریکٹڈ ورژن سے آپ جتنی چاہے چھاپ لیجئے. تو پہلے آپ جانتے ہیں بلاک پرنٹنگ تھی دنیا میں، پھر لیٹر پرنٹنگ آئی، پھر آف سیٹ پرنٹنگ آئی، اب اور بھی ترقی ہو گئی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی کریکٹ ورژن بناتے ہیں، اس کو سو سو آدمی چیک کرتے ہیں، یعنی قاری اور حافظ اور عالم چیک کرتے ہیں. چیک کر کے جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سرٹیفائی کر دیتے ہیں کہ بالکل کریکٹ ورژن ہے، اس کو پریس میں چھاپا جاتا ہے، اسے ملین ملین کاپی نکالی جاتی ہے اس سے. تو گیا کہ اب آلٹریشن کا کوئی سوال ہی نہیں رہ گیا، بدلاؤ کا کوئی سوال نہیں رہ گیا. تو اس طریقے سے قرآن کو محفوظ کیا گیا ہے، پھر رسول اللہ نے محفوظ کیا، پھر ٹیم نے محفوظ کیا، پھر پولیٹیکل پاور نے محفوظ کیا، اور اب پرنٹنگ پریس نے محفوظ کر دیا. پرنٹنگ پریس نے اس پروسیس کو فائنل اسٹیج تک پہنچا دیا. اب کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ قرآن کو بدلے. تو پھر پروفٹ کس لیے آئے گا، پروفٹ کس لیے آئے گا؟ دیکھیں کنفیوژن ہوتا ہے لوگوں کو، لوگ سمجھتے ہیں کہ جب اونٹ کی سواری ہوتی تھی تب پروفٹ آئے تھے، اب تو ایروپلین میں لوگ بیٹھ کر سفر کرتے ہیں تو نیا پروفٹ آنا چاہیے. یہ بہت زیادہ یعنی اسٹپڈ بات ہے، اسٹپڈ اس لیے کہ یہ سب موڈ آف لائف کی باتیں ہیں. موڈ آف لائف کہ آپ اونٹ پر بیٹھیں، آپ گھوڑے پر بیٹھیں، آپ گھوڑا گاڑی پر بیٹھے، موٹر کار پر بیٹھے، ہوائی جہاز بیٹھے، یہ موڈ آف لائف کی باتیں ہیں یہ سب. تو موڈ آف لائف کو ایڈریس کرنے کے لیے پروفٹ نہیں آتا، دیٹ از یور ڈومین، وہ آپ کو ڈومین ہے، وہ پروفٹ کا ڈومین نہیں ہے. وہ پروفٹ کا ڈومین کیا ہے، وہ دوسرا ہے کہ انسان کو بتانا کہ خدا کا کریشن پلان کیا ہے. مثال کے طور پر یہ بتانا کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہے، دیر از نو گاڈ بٹ ون گاڈ، یہ بتانا. انسان کیسے جانے، کہیں پہاڑ کے اس پر لکھا تو ہے نہیں کہ کریٹر صرف ایک ہے، کسی پہاڑ کے اوپر یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ کریٹر صرف ایک ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ کئی طرح کی ڈائیورسٹی دیکھتے ہیں آپ، ادھر پہاڑ ہے، ادھر سمندر ہے، پانی بہہ رہا ہے، ادھر پیڑ ہے، ادھر چڑیا ہیں، ادھر گلیکسی ہے، تو سمجھتے ہیں کہ بہت سارے گاڈ ہیں. تو پروفٹ یہ بتانے آتا ہے کہ گاڈ از ون، نو گاڈ بٹ ون گاڈ. اس طرح سے پروفٹ یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ مرنے کے بعد تم ختم نہیں ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد پھر تم زندہ ہو جاتے ہو. یعنی ہماری جو لائف ہے اس میں کنٹینیوٹی ہے، کنٹینیوٹی ہے، مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، اس کے بعد ہیل ہے، پیراڈائز ہے، یہ بتانے کے لیے آتا ہے. پھر پرافٹ یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ خدا ایک دن آنے والا، جب خدا جسٹس کرے لوگوں کے ساتھ، وہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ انسان کو جو فریڈم ملی ہوئی، فریڈم، وہ فریڈم ٹیسٹ کے لیے ہے، وہ انسان کا رائٹ نہیں ہے، وہ انسان کا ریوارڈ نہیں ہے. ہم اس دنیا میں اپنے آپ کو فری پاتے ہیں، فری، جو چاہے کریں، جو چاہے بولیں. تو پرافٹ یہ بتانے کے آتا ہے کہ یہ فریڈم جو ہے تمہاری رائٹ نہیں ہے، تمہارا چوائس نہیں ہے. یہ ہے ٹیسٹ کے لیے. ٹیسٹ کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر تم سچ بولو گے تو ریوارڈ ملے گا، جھوٹ بولو گے تو پنشمنٹ ملے گا. اپنے فریڈم کو مس یوز کرے گا تو پکڑ جاؤ گے، پراپر یوز کرو گے تو تم کو ریوارڈ ملے گا. یہ سب بتانے کے لیے آتا ہے. ایسی میرج کا جو انسٹیٹیوشن ہے، پراپرٹی کو بتانے کے آتا ہے کہ ان میرڈ کپلس کا کوئی جگہ نہیں ہے خدا کی اسکیم میں. صرف میرج ہی ایک صحیح انسٹیٹیوشن ہے اور کوئی دوسرا انسٹیٹیوشن نہیں ہے. اگر تم میرڈ لائف میں اپنے آپ کو باندھ کر زندگی گزارو گے تو خدا کے نزدیک وہ صحیح ہوگا، وہ اس کو خدا لیجیٹیمیسی دے گا. لیکن اگر تم میرج کے بغیر اپنا ریلیشن شپ قائم کرو گے تو وہ خدا کے اسکیپ کے خلاف ہوگا، تو پکڑ جاؤ گے، سزا دی جائے گی. تو یہ سب چیزیں وہ جو اٹرنل ہیں، یہ سب اٹرنل ہیں. یہ چیزیں پیرافٹ یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ دنیا میں آرگنس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ماڈسٹی کے لیے جگہ ہے. انسان کو ماڈسٹ بن کر رہنا ہے. اگر وہ آرگنس دکھائے گا تو پکڑا جائے گا خدا کیا. ایسی ناپ تول کے بارے میں قرآن میں ہے کہ کم تولو گے تو پکڑے جاؤ گے، صحیح تولو گے تو تم کو انعام ملے گا. تو ساری ویلوز کی باتیں ہیں، دیر نو چینج ان ویلوز. تو دیکھیے جو خدا کا دین ہے، ڈیوائن ریلیجن، اس کا تعلق پرنسپل سے ہے، ویلوز سے ہے. اس کا تعلق اس سے نہیں کہ آپ گاڑی پہ بیٹھے کہ آپ بوٹ پہ بیٹھے. دیٹ از یور اون چوائس، دیٹ از یور اون چوائس. پرافٹ نہیں بتانے کے لیے آتا. تو لوگ کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب موڈ آف لائف بدل گئے ہیں تو پرافٹ بھی نیا آنا چاہیے. حالانکہ اس سے کوئی تعلق پرافٹ کا نہیں ہے. جو ویلو سسٹم سے تعلق ہے پرافٹ کا، پرنسپلس آف لائف سے تعلق ہے پرافٹ کا، کریشن پلان آف گاڈ سے تعلق ہے پرافٹ کا. وائز ڈیتھ، وائز لائف، یہ اس سے تعلق ہے پرافٹ کا. مرنے کے بعد کس کو ہیلپ ملے گی، کس کو پیراڈائز ملے گی، یہ بتانے کا کام ہے پرافٹ کا. اس میں کوئی چینج کی بات نہیں ہے، سب تو اٹرنل چیزیں ہیں، اٹرنل چیزیں ہیں. اس وجہ سے پرافٹ محمد کو جب کہتے ہیں کہ وہ لاسٹ پرافٹ تھے، تو یہ بالکل ایک لاجیکل بات ہے، لاجیکل بات. کیونکہ جب دین پرزرو ہو گیا تو پرافٹ کیوں آئے گا؟ اسے دین کو جو پرزرو دین ہے، اسی سے تو ہمیں گائیڈنس لینا ہے. یعنی خدا کی جو گائیڈنس ہے، اس کو جاننے کا ذریعہ جو ہے ورڈ آف گاڈ ہے، ورڈ آف گاڈ ہے. سپوز پرافٹ ہوتے آج مکہ میں، تب بھی ہم تو انڈیا میں تھے، تب بھی ان کا ورڈ ہی ہمیں تو ملتا، تب بھی ہم ورڈ آف گاڈ جو تھا اسی سے ہم گائیڈنس لیتے تب بھی. تو باہر پرافٹ آتا ہے صرف اس لیے کہ خدا کا ریولیشن وہ لے اور انسانوں تک پہنچائے اور پھر اس کو پرزرو کیا جائے. اور پچھلے زمانے میں چونکہ خدا کا کلام پرزرو نہیں ہو سکا، وہ ضائع ہوتا رہا، اس میں آلٹریشن بھی ہوا، تو دو میں سے کوئی ایک بات ہوئی، یا تو وہ گم ہو گیا، ضائع ہو گیا، پرزرو نہ رہ سکا، یا اس میں آلٹریشن ہوا، بدل گیا. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بائبل میں، نیو ٹیسٹامنٹ میں چار گاسپل ہیں، چار گاسپل ہیں، چاروں گاسپل میں بہت سارے کنٹراڈکشنز ہیں. جیسے کہ ایک گاسپل یہ کہتی ہے کہ مسیح کے بارے میں کہ جیزس سن آف گاڈ، جیزس سن آف گاڈ. اور اسی میں دوسرا گاسپل ہے، وہ کہتا ہے کہ جیزس سن آف جوزف. ایک کے مطابق حضرت مسیح جو تھے وہ کسی یوسف کے بیٹے تھے, اور دوسرے کے مطابق حضرت مسیح جو تھے وہ خدا کے بیٹے تھے. اسی سیم بک میں دو قسم کی باتیں, ایسے بہت سارے ڈفرینسز ہیں, بہت سارے کنٹراڈکشنز ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا, ایک ٹیم بنی, اور وہ ٹیم جو ہے بہت ہی اسٹرانگ ٹیم ہو گئی. 1,40,000 آدمی اس میں اکٹھا ہو گئے. ان لوگوں نے اس زمانے کے لحاظ سے جتنے بھی طریقے تھے اس کو طریقے کو استعمال کر کے قرآن کو بک فارم میں بنایا, بک فارم میں بنایا. جو بک فارم بنا تھا رسول اللہ کے بعد اس کو کہتے ہیں ربا, ربا مینس اسکوئر, چوکور. آج کل کتابیں جو ہے چوکور نہیں ہوتی, تھوڑا لمبی ہوتی ہیں, لیکن اسکوئر طریقے سے تھی وہ کتاب, اس کو کہتے ربا. اس کو پریزرو رکھا گیا, پھر لوگوں نے اسے کاپی کی اور اس کو میمورائز کیا. یہ چلتا رہا یہاں تک کہ پرنٹنگ پریس کا زمانہ آیا, تو چھاپ چھاپ کر کے وہی سیم قرآن اسی کی کاپی دنیا پھیل گئی. آج ہر گھر میں, ہر لائبریری میں, ہر انسٹیٹیوشن میں, ہر اسکول میں, ہر جگہ قرآن موجود ہے. وہ ایک ہی, کوئی اس میں فرق نہیں. میں عرض کروں, ایک بار ایسا ہوا کہ کچھ اورینٹلسٹ جو تھے انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ قرآن میں چینجز آئے کہ نہیں آئے. انہوں نے 35,000 قرآن کی کاپیاں اکٹھا کی, کچھ افریقہ سے, کچھ ایشیا سے, ڈفرینٹ کنٹریز سے. ڈفرینٹ کنٹریز میں جو قرآن پایا جاتا تھا اس کو انہوں نے اکٹھا کیا, 35,000 کاپی اکٹھا کی انہوں نے, اور پھر اس کو ٹیلی کرنا شروع کیا. تو معلوم ہوا کہ ایک آیوٹا کے برابر بھی اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے, وہی کا وہی ہے. تو پچھلی بکس جو ہیں, پچھلی بکس کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں آلٹریشن ہوا, وہ پریزرو نہیں رہ سکیں. اس وجہ سے نبی آتا رہا, نبی آتا رہا تاکہ پھر خدا سے اس کو صحیح گائیڈنس ملے, اس کو انسان کو بتائے. اب تو صحیح گائیڈنس آلریڈی موجود ہے. اب میں ایک بات اور اس بات کرنا چاہوں گا کہ زمانے کے بدلنے سے, ایک بک میں نے پڑھی, اس کا نام ہے اے ماڈرن اپروچ ٹو اسلام. اس میں بتایا گیا ہے کہ زمانہ چونکہ بدل گیا ہے, اس لیے اسلام کو ری اپلائی کرنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے. میں یہاں پر عرض کروں گا کہ اسلام میں ایک پرنسپل رکھا گیا ہے اجتہاد کا. وہ اجتہاد کا سبجیکٹ ہے, وہ ریولیشن کا سبجیکٹ نہیں ہے. یہ غلطی کرتے ہیں لوگ کہ جو چیز سبجیکٹ آف اجتہاد ہے اس سمجھ لیتے ہیں سبجیکٹ آف ریولیشن. یہ بھاری غلطی ہے. میں آپ پر ایک حدیث سناتا ہوں. رسول اللہ کے ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا معاذ ابن جبل. رسول اللہ نے ان کو ایک جگہ گورنر بنا کر بھیجا. تو اسے پوچھا کہ تمہارے سامنے جو کیسز آئیں گے تو کیسے تم اپنا ججمنٹ دو گے اس میں, کیسز میں. تو معاذ ابن جبل نے کہا کہ سب سے پہلے میں خدا کی کتاب کو دیکھوں گا, یعنی قرآن کو. قرآن میں مل گیا تو میں اس کے مطابق اپنا ججمنٹ دوں گا, اگر نہیں ملا تو پھر میں رسول اللہ کی سنت کو دیکھوں گا, یعنی حدیث کو. اس میں مل گیا تو اس کے مطابق میں اپنا ججمنٹ دوں گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر نہ تو قرآن میں ملا اور نہ حدیث میں ملا تو اجتہد رائی ولا آلو, تو میں اجتہاد کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک کہا تم نے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن پلس اجتہاد کی بات ہے یہاں, یعنی جہاں قرآن اور حدیث میں کوئی بات سامنے آئی آپ کو نہیں مل رہا ہے کوئی گائیڈنس, تو آپ اجتہاد کیجئے, کیونکہ سارے پرنسپلس جو ہیں وہ موجود ہیں قرآن میں. بیسک پرنسپل جتنے بھی ہیں وہ قرآن اور حدیث میں موجود ہیں. اب کوئی نئی سچویشن آتی ہے تو وہاں آپ اجتہاد کیجئے. جیسے کہ میں آپ مثال دیتا ہوں کہ ترکی میں یہ واقعہ ہوا کہ ترکی کے جو ملٹری تھی وہ اس کے ٹریڈیشنل اس کے جو اس کا جو وہ تھا سب ٹریڈیشنل تھا اس کا مطلب ایک سوٹ کی لڑائی کے زمانے کے ان کے تیاریاں ساری کی تھیں. تو جب یورپ میں وہ ہوا گن بننے لگی بندوق بننے لگی اور گن سے لڑائی ہونے لگی, اب لگا کہ ترکی جو ہے اس کی ملٹری جو ہے کمزور پڑ جائے گی, یہ ان کے پاس ہوگا دستی ہتھیار یعنی تلوار سے مارنے والا ہتھیار جو سامنے کے آدمی کو مار سکتا ہے, ان کے پاس گن ہوگی دور سے مار دیں گے, وہ یہ دور مار ہتھیار کا زمانہ آ گیا, پہلے دستی ہتھیار کا زمانہ تھا. تو علماء نے اجتہاد کیا, انہوں نے کہا کہ ترکی کی ملٹری کو ری آرگنائز کیا جائے اور نئے ہتھیار جو ہے اس کو وہ استعمال کرے, وہ ترکی کی فوج جو ہے. یہ ہے اجتہاد. اجتہاد کی ضرورت ہمیشہ باقی رہتی ہے, اجتہاد کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوتی. تو اس طرح کی جو سچویشن ہے, اس طرح کے جو چینجز ہیں, وہ اجتہاد کا تقاضا کرتے ہیں. دے ریکوائر اجتہاد ناٹ ریولیشن. اس طرح کے جو تبدیلی ہوتی ہے, جیسے کہ میں یہ موزہ پہنے ہوئے ہوں, ساک, پہلے ساک ہوا کرتے تھے چمڑے کے ساک بنتے تھے, تو اس پر وہ بسا کیا آتا تھا, یعنی وضو کر کے آپ اس پر ہاتھ سے پھیر لیں تو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو جب یہ نئی انڈسٹری آئی, اس طرح کے ساک بننے لگے, تو سوال پیدا ہوا کہ اس پر مسا کر سکتے کہ نہیں کر سکتے, کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں تو چمڑے کے موزے ہوا کرتے تھے, چمڑے کے ساک, اب یہ ہیں انڈسٹریل ساک. تو علماء نے فتویٰ دیا کہ نہیں, اس پر بھی کر سکتے ہیں آپ مسا. یہ ہے دیٹ واز اجتہاد. اجتہاد کی ضرورت ہمیشہ باقی رہے گی. اس طرح کے جو سچویشن کریٹ ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہ پیغمبر چاہیے نہ ریولیشن چاہیے, نہیں, کیونکہ جب بیسک پرنسپل پرزرو ہیں, جو بیسک ٹینٹس ہیں وہ محفوظ ہیں, جو بیسک پرنسپلس ہیں وہ سب موجود ہیں. تو ایک ہوئے دیکھیے, دین میں دو چیزیں ہوتی ہیں, بیسکس اور نان بیسکس, بیسکس اور نان بیسکس. تو بیسکس میں کبھی چینجز نہیں آتے. مثلا خدا ایک ہے, یہ بیسک ٹیچنگ, اس میں کیا بدلاؤ آئے گا, کیا چینج آئے گا؟ سچ بولو, اس میں کیا چینج آئے گا؟ آنیسٹی کے ساتھ رہو, اس میں کیا چینج آئے گا؟ کسی کو قتل نہ کرو, اس میں کیا چینج آئے گا؟ تو بیسک پرنسپل جو ہے, بیسکس جو ہیں, وہ ہمیشہ ویسے کے ویسے رہتے ہیں, ان آلٹریبل ہے سارے بیسکس. جو بدلاؤ آتا ہے, جو چینج آتا ہے, وہ صرف نان بیسکس میں آتا ہے. تو نان بیسکس میں اجتہاد کیا جائے گا, اس میں اجتہاد کیا جائے گا, جسے کہ میں نے موزے کی مثال دی, یہ نان بیسکس میں ہے کہ چمڑے کے موزے پر اگر بسا کیا جاتا تھا, اب اس طرح کے انڈسٹریل موزے پر مسا کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا؟ یہ نان بیسکس میں سے ہے, یہ بیسکس میں سے نہیں ہے. یہ تو انہوں نے اجتہاد کیا, کہا کہ ٹھیک ہے اس پر کرتے تھے, اس پر بھی کر لو. تو دیکھیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ پروفٹ کی فائنلٹی کا جو معاملہ ہے, اس کا تعلق موڈ آف لائف سے نہیں ہے, سویلائزیشن سے نہیں ہے, انڈسٹری سے نہیں ہے, ان چیزوں سے نہیں. یہ سب چیزیں تو انسان کے ڈومین کی ہیں. پرافٹ نے اعلان کر دیا کہ یہ سب تمہارے ڈومین کی چیزیں ہیں, تم کرو جیسا کرنا ہے. جسے میڈیکل سائنس ہے, تو میڈیکل سائنس ہم ریسرچ کریں گے, ریسرچ کر کے اس کے مطابق ہم علاج کریں گے, وہ آپ کا ڈومین ہے. یعنی پرافٹ یہ اس لیے نہیں آتا کہ لوگوں کو میڈیکل سائنس بتائے, لوگوں کو ایسٹرانومی بتائے, لوگوں کو مشین بنانا سکھائے, نہیں. پرافٹ آتا ہے لا آف نیچر بتانے کے لیے, کریشن پلان بتانے کے لیے, ریئلٹی آف لائف بتانے کے لیے. مین اور گاڈ کے بیچ میں جو تعلق ہے اس کو بتانے کے لیے. مین ورسز گاڈ کا جو معاملہ ہے, اس کے جو ایشوز ہیں, اس کے جو پرابلم ہیں, اس کو بتانے کے لیے پیغمبر آتا ہے. سیولائزیشن کو بتانے کے لیے پیغمبر نہیں آتا, وہ تو آپ ڈیولپ کرتے ہیں, وہ انسان ڈیولپ کرتا ہے ان کو. جو پروفٹ کا جو ڈومین ہے اس میں کوئی چینج کی بات ہی نہیں ہے, صرف پریزرویشن کی بات ہے. ایک ہی سیم دین پہلے بھی تھا, وہی سیم دین آج بھی رہے گا. وہی دین ہر پروفٹ کا تھا, وہی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین رہے گا. ایک ہی دین سارے پروفٹ کا رہے گا. اب صرف یہ ہے کہ وہ پریزرو ہے کہ پریزرو نہیں ہے, یعنی اوریجنل حالت میں, اپنی اوریجنل حالت میں پریزرو ہے یا پریزرو نہیں ہے, اس کا مسئلہ رہے گا. تو جب تک خدا کا دین جو پیغمبر کے ذریعے آیا تھا وہ پریزرو ہے, تب تک کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جب وہ گم ہو جائے, وہ پریزرو نہ رہے, تب نئے نبی کی ضرورت پیش آئے گی, تو اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان کے اوپر ڈپینڈ کرتا تھا تو انسان کا وہ دور ختم ہو گیا. اب تو پرنٹنگ پریس کے ذریعے سے اس کے چھاپ کر کے اس کی کاپیاں بنائی جاتی ہیں. اب اس کا کوئی پاسبلٹی ہی نہیں رہی ہے کہ اس میں کچھ چینجز آ جائیں, اس کی پاسبلٹی ہی ختم ہو گئی. ایک بار تو افریقہ میں کچھ لوگوں نے ایک نیا قرآن چھاپا, اس میں تھوڑا سا بدل دیا, تو فون چیک کر لیا لوگوں نے, کیونکہ لوگوں کے پاس بلین کاپی موجود تھی قرآن کی چھپی ہوئی پہلے سے. جب اسے چیک کیا تو معلوم کیا اس نے غلط کر دیا, اور شور مچا تو سارا وہ جب جلایا گیا, وہ سب جلا دیا گیا. وہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کچھ آلٹریشن کیے گئے خود سے تو وہ فون وہ چیک ہو گیا, کیونکہ ہمیں اس کا کمپیئر کر کے دیکھنے کے لیے ہمارے پاس بلین کاپیز موجود تھی. تو جب اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا گیا تو وہ اس کو لوگوں نے وہ کر دیا, ختم کر دیا, جلا دیا. تو اب تو پریزرویشن کا وہ لیول آ چکا ہے جس میں کوئی سوال ہی نہیں کہ اب نبی آئے. یعنی نبوت جو ہے رسول اللہ, نبوت جو ہے یوں کہہ لیجئے کہ ان دا فارم آف بک آف گاڈ, وہ کنٹینیو کر رہی ہے. یعنی پرافٹ ہوڈ جو ہے وہ ان دا فارم آف ورڈ آف گاڈ کنٹینیو کر رہی ہے, چلی آ رہی ہے, ابھی بھی موجود ہے. جیسے ایک محدث نے کہا, اگر تمہارے گھر میں حدیث کا ہے ایک بک موجود ہے, یوں سمجھو کہ پیغمبر بولتا ہوا موجود ہے تمہارے کمرے میں, یعنی متکلم پیغمبر موجود ہے تمہارے کمرے میں. ایسے اگر قرآن موجود ہے, میں کہوں گا کہ بالکل کریکٹ ورژن قرآن کا, اوریجنل ورژن موجود ہے آپ کمرے میں, سمجھ لیے خدا آپ کو ایڈریس کر رہا ہے, خدا آپ کو بول رہا ہے, بتا رہا ہے آپ کو. تو اگر حدیث موجود ہے آپ کمرے میں تو گویا کہ آپ کے پاس یعنی نبی متکلم موجود ہے, اور قرآن اگر موجود ہے آپ کمرے میں تو سمجھ لیے کہ خدا ڈائریکٹ ایڈریس کر رہا ہے آپ کو تھرو قرآن. تو پھر نبی کس لیے آئے گا؟ جب گائیڈنس موجود ہے جو اپنے اوریجنل فارم میں, تو جو پرپز ہے, جو مقصد ہے, وہ تو پورا ہو رہا ہے. کیونکہ مقصد تو یہی ہے کہ انسان کے پاس ایک ریفرنس بک موجود ہو. قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک ریفرنس بک ہے. خدا انسان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو ہم کیسے جانیں؟ مین اور گاڈ کے بیچ میں جو ریلیشن شپ ہے اس کو ہم جانیں کیسے؟ اس کو بتانے کے لیے قرآن موجود ہے, جو اوریجنل فارم میں ابھی بھی ہے, وہ اسی طرح سے. تو آپ کو جو کوشچن ہے اس کو دیکھ لیجئے, جو بات جاننا چاہتے ہیں اس کو دیکھ لیجئے. جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو بس کافی ہے ہمیں جنت میں جانے کے لیے. تو قرآن میں ایک لیسا بے امانی کم ولا امانی اہل کتاب میں یام برسوں یوج دبے. یہ سب وشفل تھنکنگ ہے, کسی کی وشفل تھنکنگ اس کو پیراڈائز میں نہیں لے جائے گی. تو آپ اس کا جواب پا لیجیے وہاں کہ کسی کی وشفل تھنکنگ جو ہے اس کو پیراڈائز میں نہیں لے جائے گی. تو جو بیسک کوشچنس ہیں انسان کے بارے میں, بیسک کوشچنس یعنی مین ورسز گاڈ کا جو سبجیکٹ ہے, مین ورسز گاڈ کا جو سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں جو بیسک کوشچنس ہیں وہ سب کے سب قرآن میں موجود ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو اپنے اوریجنل فارم میں. تو پیغمبر اسی لیے تو آتا ہے, پیغمبر اسی لیے آتا ہے کہ انسان کو بتا دے کہ جو بیسک کوشچنس ہیں ان کا آنسر کیا ہے. پیغمبر اسی لیے آتا ہے یہ بتانے کے لیے. تو اس کی بتائی ہوئی چیز جب پرزرو ہو تو بس ہمارے لیے جو ہے بک آف ریفرنس موجود ہے. یعنی قرآن یعنی پیغمبر کی زندگی میں بھی یہ جو قرآن ہے وہی بک آف ریفرنس ہوتا ہے. پیغمبر کی موجودگی میں بھی یہ جاننے کے لیے کہ مین ورسز گاڈ کا جو ایشو ہے اس کے بارے میں ہمیں کیا رائے ہونی چاہیے, تو پیغمبر کی زندگی میں بھی قرآن ہی اس کا سورس ہوتا ہے, اسی سے ہم جانتے ہیں. تو اب بھی ہم اسی سے جانیں گے تو پھر نئے نبی کس لیے؟ تو نئے نبی کی بات کرنا بالکل ہی ایک ارلاجیکل بات, ارریشنل بات ہے. ایسی بات جو لوگ کہتے ہیں وہ ایک کنفیوژن کی وجہ سے کہتے ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ لوگ سولائزیشن سے جوڑتے ہیں اس کو یا موڈ آف لائف سے جوڑتے ہیں اس کو. نبی اس لیے آتا ہی نہیں ہے کہ وہ موڈ آف لائف کے بارے میں ایڈریس کرے, سولائزیشن کے بارے میں کوئی فارمولا دے آپ کو, یہ تو آپ کا ڈومین ہے. وہ آتا ہے خدا کے جو ڈیوائن پلان ہے خدا کا کریشن کے بارے میں, اس کو بتانے کے لیے آتا ہے. تو وہ کلیئر طور پر آج بھی ہم جان سکتے ہیں قرآن کو پڑھ کر کے. آج بھی ہم کیوں پیدا ہوئے, ہم کیوں اس دنیا میں ہیں, ہم کیوں مرتے ہیں, مرنے کے بعد اب کہاں جاتے ہیں, ہیل کس کے لیے ہے, پیراڈائز کس کے لیے ہے, اینجلز کیا ہیں, خدا کیا ہے, یہ ساری باتیں ابھی بھی پوری طرح سے کلیئر طور پر قرآن میں موجود ہیں. یہی تو ایشوز ہیں, ڈیوائن بک کے ہی ایشوز ہیں, پرافٹ کے ہی ایشوز ہوتے ہیں. تو جب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ پرافٹ جو کچھ بتانے کے لیے آتا ہے وہ ہم قرآن کے تھرو جان لیں, تو پرافٹ کی جگہ پر قرآن آج ہے. ایک پرافٹ قرآن جو ہے پرافٹ کو ریپلیس کر رہا ہے. جو کچھ ہمیں جاننا تھا پرافٹ سے وہ قرآن میں ہم دیکھ سکتے ہیں. تو پھر کیوں نیا نبی کس لیے؟ تو بار میں یہ کہوں گا کہ اس معاملے کو جو لوگ سینسیئرلی دیکھیں گے اور سیریسلی اس پر غور کریں گے تو ان کو سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا کہ یہ بالکل ریشنل بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پرافٹ مانیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.